أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ انسان ایک ارادہ کرتا ہے اور اپنی امکانی حد تک کوشش کرتا ہے کہ وہ ارادہ پورا ہو جائے، لیکن نہیں ہو پاتا، تو معلوم ہوا کہ کوئی بالا تر ہستی ہے، بالا تر اختیار ہے، انسانی اختیار سے بلند تر، وہی بالا تر اختیار جو ہے وہ اللہ تعالی کا اختیار ہے۔ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ تو ارادہ اصل میں یہ تھا کہ 3 دن کے پروگرام میں ان 3 آیات کو روزانہ ایک ایک آیت کے حساب سے بیان کروں، بلکہ آخری دن کے سلسلے میں ارادہ یہ تھا کہ کچھ وقت نکلے تو آپ حضرات کے سامنے بعض عملی صورتیں رکھوں، کہ یہ صرف سننا سنانا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سننا سنانا ہمیں بہت مہنگا پڑے۔ اگر ہم جو کچھ بھی قرآن مجید سے ہمارے عمل نہ کریں، قرآن جو ہے یہ قرآن مجید جو ہے یا تو حجت اور دلیل ہے تمہارے حق میں، یا پھر یہ حجت اور دلیل بنے گا تمہارے خلاف۔ اگر تم قرآن کو پڑھو اور سمجھو اور اس پر عمل کرو تو یہ دلیل راہ ہے، یہ تمہارے حق میں حجت ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنے گا قیامت میں۔ لیکن اگر تم اسے پڑھو بھی اور سمجھو بھی اور عمل نہ کرو تو یہ تو الٹا تمہارے خلاف استغاثہ دائر کرے گا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہ اللہ اس شخص نے مجھے پڑھا بھی سمجھا بھی اور پھر مجھ پر عمل نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس صورت میں قرآن مجید ہمارے خلاف حجت اور دلیل بن جائے گا، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ یہ 3 آیات جو ہم نے، اللہ توفیق دے کہ جتنا کچھ سمجھا ہے اور جتنا آج سمجھیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے، ایک عزم اور ارادہ لے کر آج ہم یہاں سے اٹھیں۔ یہ بات میں نے متعدد مرتبہ عرض کی ہے کہ ان 3 آیات میں جو ربط مجھے محسوس ہوا وہ یہ کہ پہلی آیت میں تو انفرادی حیثیت سے جو لائحہ عمل ہے ہمارے لیے اس کو نہایت جامعیت کے ساتھ، نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اور تاکید کی انتہا کرتے ہوئے اللہ تعالی نے بیان کر دیا۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. اب یہ آیت اگر ہمارے لوح قلب پر لکھی جائے، لوح ذہن پر منقش ہو جائے، تو ہماری زندگیوں کے اندر ایک رخ بدل جائے گا، نقشہ پورا کا پورا تبدیل ہو جائے گا. ہمارے اعضاء و جوارح سے کوئی حرکت ایسی صادر نہ ہو کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو. یہ ہے تقوی اللہ کا جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. اور کوئی لمحہ ہمارا معصیت میں بسر نہ ہو، مبادہ عین اسی لمحے موت ہمیں آ دبوچے اور ہماری موت بڑی حسرت ناک ہو کہ وہ فرما برداری کی حالت میں موت نہ ہو. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ معاملہ خالص انفرادی ہے، ہر ایک کو فیصلہ خود کرنا پڑے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ یہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، وہ اگر مل جل کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ایک دوسرے کا سہارا بن کر آگے چلیں گے تو چلنا بہت آسان ہو جائے گا. اکیلا اکیلا اگر کوشش کرے گا اس پر کاربند ہونے کی تو جو حالات کا دباؤ ہے اور جو بہاؤ ہے اس کا ریلا جو ہے وہ اچھے اچھوں کے پاؤں جو ہے وہ پھسلا دے گا، اور وہ ان کو جو بھی رخ ہے زمانے کا اس رخ میں بہا لے جائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، جو بھی یہ ارادہ کریں کہ ہمیں مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، وہ مل جل کر ایک اجتماعی حیات بنے اور وہ بنیان مرسوس بن جائے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ایک دوسرے کا سہارا بنے. تو یہ ہوگا ثانوی اعتبار سے، یہ ہمارا اس کام میں اس کو آسان بنا دینے والا معاملہ ہوگا. لیکن بہرحال فائنل انالیسس میں فیصلہ ہر شخص کا انفرادی ہوگا. اس کے بعد میں نے عرض کیا کل کہ اس قسم کے لوگ مل جل کر ایک امت بنے، امت مسلمہ اس حیثیت سے نہیں اس وقت جس حیثیت سے کہ دنیا میں ہے، آج مجھے اس پر کچھ گفتگو کرنی ہے، نظری حیثیت سے دیکھیے، یا یہ ہے کہ ماضی کی طرف نگاہ دوڑائیے، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تشکیل دیا. وہ امت، اس امت کی سطح پر اہم ترین چیز ہے اتحاد، اتفاق، ایک نظم ہو، نظم کی پابندی ہو. میں عرض کر چکا ہوں کہ اختلاف تو ہوگا، اس سے تو کوئی مفر نہیں. ایک جگہ فرمایا ہے کہ لا یزالون مختلفین ولذالک خلقہم، لوگ اختلاف کرتے رہیں گے اور اللہ نے پیدا ہی کیا ہے اسی طور سے انہیں. میں نے عرض کیا کہ اختلاف تو اٹس دی رول آف نیچر، یہ فطرت کا ایک اصول ہے، تنوع ہے، بو کلمونی ہے، رنگا رنگی ہے، تو اختلاف رائے کا ہونا فطری. لیکن اختلاف افتراق نہ بنے، کوئی ایسا پروسیس ہو کہ جس سے اس اختلاف کو ریزالو کیا جا سکے، اور ایک ایسا نظم ہو کہ جو فیصلہ ہو جائے پھر اس پر سب عمل کرے. اگر یہ شکل ہو تو پھر وہ اختلاف رحمت بن جائے گا کہ ہر معاملے میں جتنے بھی اس کے پہلو ممکن ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے. کوئی پہلو کسی کے سامنے آ گیا، دوسرے پہلو پر کسی اور کی نگاہ گئی، باہم مشورہ ہوا، امرہم شورا بینہم، لیکن اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے تو اس فیصلے کے اوپر ڈٹنا. یہ آیت جو اس سورہ مبارکہ میں آئی ہے خاص طور پر اس کا ایک پس منظر یا شان نزول کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے، غزوہ احد اس سورہ مبارکہ میں 60 آیات ہیں مسلسل، 13 رکوع سے لے کر 18 رکوع کے آخر تک غزوہ احد پر تبصرہ ہے، غزوہ احد کے حالات کا بیان ہے، مسلمانوں سے جو کمزوریاں ظاہر ہوئی ان کا بیان ہے، اس پر گرفت ہے، نشاندہی کی گئی ہے کہ مسلمانوں تمہارے رینکس میں ابھی اس اعتبار سے کمی ہے، اس کو پورا کرو، اس لیے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑا زخم لگا، 70 صحابہ کرام کی شہادت معمولی بات نہیں، جن میں سید الشہداء حمزہ اسد اللہ واسد رسولہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں جو حضور کی طرف سے تبلیغ کے لیے مدینے بھیجے گئے تھے، اور جنہوں نے ایک سال کی کمائی 72 افراد لا کر محمد کی جھولی میں ڈال دیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصعب وہ بھی انہی میں ہے. حضور کے ساتھ ان کی صورت جو ہے وہ بڑی مشابہ تھی جب ان کی شہادت ہوئی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں علم تھا، جس ہاتھ میں علم تھا اس پر تلوار پڑی وہ ہاتھ کٹ گیا، دوسرے سے سنبھالا، دوسرے پر تلوار پڑی وہ کٹ گیا، تو دونوں جو حصے تھے ان سے سینے کے ساتھ چمٹا لیا، یہاں تک کہ شہادت ہو گئی. تو مشہور ہو گیا کہ حضور کا کی شہادت ہو گئی. تو حضور کو جس قدر صدمہ ہوا ہے اس کا بھی آپ اندازہ کیجئے، مسلمانوں کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی اس کا اندازہ کیجئے. اور اس سب کا جو سبب بنا ہے اس عالم اسباب میں وہ واقعہ کیا تھا؟ حضور کا ایک حکم تھا اور اس حکم کی پابندی نہیں ہوئی، وہ ڈسپلن کی کمی. حضور نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا ایک درے پر، اور الفاظ کی شدت ذرا ملاحظہ ہو کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ بھی دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں تب بھی تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا. لیکن ہوا معاملہ کچھ برعکس ہو گیا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی. اب بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور نے جو بات بتائی تھی وہ تو شکست کی صورت میں تھی، کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے، ہم سب شہید ہو جائیں اور ہماری بوٹیاں جو ہیں وہ پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی نہیں ہلنا، تو یہ صورت تو نہیں ہے نا، اللہ نے تو فتح دے دی تو ہمیں یہاں پر اب رکے رہنے کی ضرورت نہیں. جو ان کے کمانڈر تھے انہوں نے آخری وقت تک روکا، خدا کے لیے رکو، مت چھوڑو اپنی جگہ. لیکن یہ ہے کہ وہ مال غنیمت جو جمع ہو رہا تھا بس اسی کی طرف متوجہ ہو کر بہت سے لوگ چلے گئے، اور حضرت خالد ابن ولید وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے ان کی عقابی نگاہ نے تاڑ لی بات کہ وہ درا خالی ہے، چنانچہ انہوں نے کوہ احد کا پورا چکر کاٹ کر اس درے سے آ کر حملہ کیا ہے، اور پھر ہوا جو ہوا مسلمانوں کے ساتھ. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے سامنے ایک عملی شکل بھی رکھ دی کہ یہ جو ہے کہ آپ حکم کی پابندی نہ کریں، نظم نہ ہو، تو پھر تو ہجوم ہے. ہجوم دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا، کام تو کوئی کرے گا تو ڈسپلنڈ فورس ہو، جس کے اندر نظم کی پابندی ہو، ڈسپلن ہو، وہ کوئی کام کر سکتے ہو. تو یہ بہت اہم ہے معاملہ کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حبل اللہ سے مراد قرآن حکیم ہے، چنانچہ میں صرف اس وقت ایک تو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں مزید گواہی کہ یہی اعتصام کا لفظ ہے جو حضور نے استعمال فرمایا اپنے آخری خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع میں. اس کا آغاز آپ نے فرمایا تھا ان الفاظ سے کہ مسلمانوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو، گویا کہ آپ نے اپنے انتقال کی پیشگی خبر دی. پورا خطبہ دینے کے بعد اب آپ نے ایک بات فرمائی جو ہر مسلمان کے ذہن میں ایک تشویش ہوگی کہ اب ہمارا سہارا کون بنے گا؟ اگر حضور تشریف لے گئے اس دنیا سے تو پھر کس کی طرف رجوع کریں گے؟ ہماری شیرازہ بندی کی بنیاد کیا ہوگی؟ ہمارا جو یہ اجتماعیت کا پورا نظام ہے اس کا مرکز و محور کیا ہوگا؟ یہ وہ تشویش ہے کہ جس کو ذہن میں رکھ کر حضور نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہے، قد ترکت فیکم، میں چھوڑ چلا ہوں تمہارے مابین. کیا چیز؟ ما ان اعتصمتم بہ، یہی اعتصام کا لفظ آیا، وہ چیز کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لوگے، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ، اور وہ اللہ کی کتاب. تو یہ لفظ اعتصام جس طریقے سے آیا ہے اور اس کے استعمالات قرآن مجید میں اور حدیث میں، یہ سب جو ہے آ کر وہ حبل اللہ کو معین کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب. اللہ کی یہ کتاب، ایک بات جان لیجئے، ایک طرف تو دعوت اور تبلیغ کا مرکز و محور بھی یہی ہے، اے نبی انذار کیجئے قرآن کے ذریعے سے، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے، تبشیر کیجئے اس کے ذریعے سے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَلِتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. سورہ مریم کے آخری آیات میں سے ہے، ہم نے اس قرآن کو اے نبی آپ کی زبان پر سہل کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو بشارت دیں کہ جو تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، اور خبردار کر دیں انہیں، وہ جھگڑالو قوم جو ہے ان کو خبردار کر دیں، وارن کر دیں کہ تمہاری اس روش کا بہت ہی ہلاکت خیز نتیجہ تمہارے حق میں نکل کر رہے ہیں. اسی طرح تذکیر کیجئے، معاذ فرمائیے، نصیحت کیجئے تو بھی قرآن سے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یاد دہانی کرائیے، تذکیر فرمائیے، واعظ فرمائیے، نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے سے. تبلیغ ہے تو قرآن کی ہے. میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض نیک کام، دین کے کام ہو رہے ہیں، پوری نیک نیتی سے ہو رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کو مرکز و محور نہیں بنایا گیا، اور اس کی وجہ سے اس میں بہت سے، بہرحال جو ہے جو اصل راستہ ہے اس سے تو مرکز سے اگر ہٹا ہوا ہوگا تو اس میں وہ برکات تو نہیں ہوگی کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. چنانچہ فرمایا کہ اے نبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ فرمائیے اس کی جو آپ پر وحی کیا گیا، جو آپ پر نازل کیا گیا. تبلیغ قرآن کی، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تذکیر قرآن سے، گویا کہ دعوت اور تبلیغ، اس سب کا مرکز و محور قرآن ہے. پھر یہ میں اب وہی بات جو میں نے پہلے دن بھی عرض کی تھی کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور قرآن مجید کی وہی آیت کے جو اس سے پہلے کبھی بہت زیادہ اس نے آپ کی توجہ کو منعطف نہیں کیا تھا، وہ ابھر کر سامنے آ کھڑی ہوتی. سورہ فرقان میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی آپ کا جہاد ہونا چاہیے اس قرآن کے ذریعے سے، آپ کی تلوار قرآن ہے. ذرا غور کیجئے، وہ جو اصل کام مکہ مکرمہ میں ہوا، اس وقت ہتھیار کون سا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تلوار کی تو اجازت ہی نہیں تھی، تلوار کے ہاتھ اٹھانے تک کی اجازت نہیں تھی. کفو اے دیا کم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، جھیلو جو کچھ ہو رہا ہے، پرسیکیوشن ہے، تشدد ہے، بہی مانا برداشت کرو، لیکن تمہارا ایک جہاد ہے، تمہاری تلوار ایک ہے، اس کی کاٹ دل پر ہوتی ہے. وہ آیات قرآنیہ ہی تھیں کہ جنہوں نے حضرت عمر کی تقدیر بدل دی. سورہ طٰہٰ کی وہ آیات جو ان کی ہمشیرہ پڑھ رہی تھی، تمی دانی کے سودے کے رہتے تو دگردوں کرد تقدیر عمر رہا، کس چیز نے بدلا عمر؟ تو یہ قرآن مجید، حضرت مصعب جو گئے تھے مدینہ منورہ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک سال میں 72 کی کمائی کی، 72 افراد لا کر حضور کی جھولی میں ڈالے، ان کا نام کیا تھا؟ مقری. یہ آ گئے قرآن پڑھانے والے، جال مقری. ان کا کام کیا تھا؟ قرآن پڑھانا. تو دعوت اور تبلیغ اور جہاد، وہ جہاد کا وہ درجہ کہ جس میں آپ لوگوں کے خیالات کو بدل، اس کے لیے اصل تلوار جو ہے قرآن. یہاں جو بات آئی ہے خاص طور پر، جو اس مرتبہ جس کو واضح ہو جانا چاہیے کہ اتحاد کی بنیاد قرآن ہے، وہ دعوت اور تبلیغ، اس کے لیے تو مرکز و محور قرآن ہے ہی، لیکن اس امت مسلمہ کے اندر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، عملی اتحاد سے پہلے ذہنی اور فکری ہم آہنگی ضروری ہے. ذہنی اور فکری ہم آہنگی کیسے پیدا ہوگی؟ اس قرآن سے پیدا ہوگی. یہ جڑ ہے، یہ حبل اللہ ہے، یہ وہ رسی ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو تفرقہ نہیں ہوگا، اور اگر ہے تو اس میں کمی آئے گی، تلخی کم ہوگی. یہی حکم ہے، یہی اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ کن بات ہے، یہ ہزل نہیں ہے، قول فصل ہے. تو یہ کل عرض حکم میں کر چکا ہوں تفصیل سے. آج مجھے ذہن میں آیا تھا کہ صرف قرآن کا یہ معاملہ نہیں، یہ تورات کا بھی تھا. جب تورات عطا کی گئی سابقہ امت مسلمہ کو تو کیا فرمایا گیا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، مضبوطی سے تھامو اس کو. یہ ہے جڑ، یہ ہے بنیاد، یہ ہے حبل اللہ، یہ ہے مرکز و محور. خذوا ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. واذکروا ما فیہ ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، مستحضر رکھو. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کے پہلے رکوع میں آتا ہے، ان کی پہلے تو بڑی شان بیان ہوئی ہے، آتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاتا وکان تقیہ، ہم نے ان کو بچپن ہی کے اندر بڑی نیکی عطا کی، بڑا فکر صحیح عطا کیا، حکم کی صلاحیت ان کے اندر ہم نے رکھ دی، صبیہ ابھی وہ بچپن ہی میں تھے تب ان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو گئیں، لیکن ان کو حکم کیا ہوا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھا، قرآن مجید میں حضور کو حکم ہوتا ہے بار بار، فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے نبی مضبوطی سے پکڑ لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی مشکل وقت آئے، کوئی مشکل مرحلہ آئے، آپ کا سہارا قرآن ہے، اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہا کرو، یہی سہارا ہے، اس کے سوا تمہیں کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، اس کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ ہے اصل میں وہ قرآن کا مقام، اور آج جو ہم نے کل جو کچھ سمجھا ہے اس میں خاص طور پر اتحاد کے اعتبار سے۔ اب جو ہمارا کل کی آیت کا جو حصہ رہ گیا تھا اس کو میں بہت اختصار سے بیان کروں گا، یہ ایک تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا قومن لدہ، بڑی جھگڑالو قوم، ان کے اندر کوئی نظم نہیں تھا، ہر ایک جو ہے اپنی جگہ فرعون بے ساما ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، وہ جو حالی نے کہا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور پھر وہ جھگڑے چلتے تھے نسلن بعد نسلن، انتقام ہو رہا ہے، انتقام در انتقام سلسلہ چل رہا ہے، وہ تھی یہ قوم قومن لدہ، بڑی جھگڑالو قوم۔ یہ تو حج اور عمرے کی وجہ سے چار مہینے عرب میں امن اور چین کے ہوتے تھے، بقیہ آٹھ مہینے کہیں امن نہیں، کہیں چین نہیں، غارت گری ہے، لوٹ ہے، ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے دو قبیلے خاص طور پر اوس اور خزرج، ان کے درمیان 120 برس تک ایک جنگ جاری رہی ہے، نسلن بعد نسل، دونوں قبیلے جو ہیں وہ ختم ہو کر رہے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے قرآن کہ ایسی جھگڑالو قوم کو اور ایسے جو نسلی دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں، پشتہا پشت سے جن کے مابین عداوت اور دشمنی چلی آ رہی تھی، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن حکیم نے بنیان مرسوس بنا دیا، وہ اخوت پیدا کی کہ جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ اوس اور خزرج تو پھر بھی چلیے مدینے کے رہنے والے تھے، مہاجرین اور انصار میں کیا رشتہ تھا، یہ تو نسلی اعتبار سے بہت مختلف، اس لیے کہ اوس اور خزرج جو ہے یہ یمن کے قبائل ہیں جو آ کر مدینے میں آباد ہوئے، یہ پرانے عرب قبائل ہیں، اور قریش کا قبیلہ جس سے مہاجرین تھے یہ عرب عاربہ کہلاتا ہے، یہ عرب مستعربہ جو بعد میں آ کے آباد ہوئے، حضرت ابراہیم تو عراق کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کی تھی، حضرت اسماعیل کو لا کر یہاں آباد کیا تھا، تو نسلی تعلق ان کے مابین کوئی نہیں، لیکن ان کے درمیان جو مواخات ہوئی تاریخ انسانی میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں، لوگوں نے گھر تقسیم کر دیے، لوگوں نے دکانیں تقسیم کر دی، یہاں تک بھی واقعہ ہوا ہے کہ ایک انصاری نے لا کر اپنے اس مہاجر بھائی کو گھر میں کھڑا کر دیا، اس وقت تک پردے کے احکام تو تھے نہیں کہ یہ میری دو بیویاں ہیں، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا گھر تو آباد ہو اور دو دو بیویاں میرے پاس ہو، اور آپ جو ہیں بغیر گھر کے زندگی بسر کر رہے ہو، آپ کو جو پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں آپ شادی، یہ آخری مثال ہے۔ تو یہ مواقعات، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو ذرا اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم باہم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر، اللہ الفت سے بنا ہے، تالیف کر دی تمہارے دلوں میں، جوڑ دیا تمہارے دلوں کو، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم ہو گئے اس کی نعمت سے، اس کے انعام اور فضل سے بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے تک پہنچے ہوئے تھے، ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا غار جو ہے اس کے دہانے تک پہنچے ہوئے تھے، فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی مزید وضاحت فرماتا ہے. یعنی ایک بات تو اصولاً آ گئی تھی نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اب اس کو اس واقعاتی پس منظر کے ساتھ اور واضح کر دیا اور اجاگر کر دیا کہ ذرا اپنے ماضی کی طرف ایک نگاہ دوڑاؤ، کیسی تمہارے درمیان عداوتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم تم پر ہوا ہے کہ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، رہنمائی اخذ کر سکو. اب ذرا وہ جو تاریخی معاملہ ہے اس کو تو میں نے بیان کر دیا، اس سے ذرا ہٹ کر کنتم علی شفا حفرۃ من النار، ان الفاظ پر غور کیجئے، ان کا مراقبہ کیجئے، آپ کو یہ حقیقت نظر آئے گی کہ اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین ہی اسی تباہی کے کنارے پر کھڑی ہوئی، اور نہ صرف امت محمد، پوری نوع انسانی جو ہے اسی ہلاکت اور بربادی اور تباہی کے کنارے پر پہنچ گئی. ہمارا حال کیا ہے؟ 2.25 کروڑ قوم کی ایک افراد کی ایک مسلمان قوم، اور روسی ازدہا اس کو نگل رہا ہے ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے. وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں بیچارے افغان، ان کے اندر ایک آزادی اور حریت کا جذبہ ہے. کچھ سیبوٹاج ایکٹیویٹی، کچھ گوریلا ایکٹیویٹی، کچھ ادھر سے چھاپا مار دیا، کچھ ادھر سے نقصان پہنچا دیا، لیکن اس ریچ کا کیا بگڑتا ہے اس سے؟ اگر 20,000 بھی اس کے آدمی مارے گئے ہو تو کیا کمی آتی ہے اس کے یہاں؟ وہاں تو سب سے زیادہ جو افسوسناک بات ہے، جس کی طرح میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کی نگاہ ہی نہیں ہے، اکثر لوگ جو مر رہے ہیں تو وہ ببرک کارمل کے جو ٹروپس ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی تو افغان ہیں، انہوں نے بھی تو مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہے، وہ بھی مسلمانوں کی نسل سے. یہ اصل جو ہو رہا ہے تو وہ تو ادھر بھی، اگر مجاہدین جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں تو مسلمان، ادھر وہ جو سرکاری افواج ہیں ان کو جو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ کون ہے؟ ہے تو مسلمان، آپس میں بٹے ہوئے ہیں. اور اکثر و بیشتر آپ کو معلوم ہے فوجیوں کو بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیا مسئلہ، ان کی تو تربیت یہ ہوتی ہے کہ حکم ملا ہمیں لڑنا، اللہ اللہ کا ہے مسلمان وہ بھی. تو دو طرفہ خون بہ رہا ہے ایک مسلمان قوم کا، اور روسی اژدہا اس کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا ہے. ایران کا جو حال ہے وہ اس سے بھی زیادہ زبون، وہ آرتھوڈاکس مسلمان اور لبرل مسلمان ایک دوسرے کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. اتنے گولی سے اڑ گئے، اتنوں کو پھانسی چڑھا دیا گیا، ادھر انہوں نے ایک ہی حادثے میں وہ 73-74 جو ہے ان کے بڑے بڑے جو ان کے لیڈروں میں سے ہیں وہ لے لیے. دونوں طرف سے خون کس کا بہ رہا ہے؟ کمزوری کس کی ہو رہی ہے؟ اور حالات واقعتاً یہ ہیں جو بھی نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو کر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اصل فائدہ اٹھائیں گے کمیونسٹ. روس سر پر بیٹھا ہوا، 30 ڈویژن فوج اس نے جمع کی ہوئی ہے ایران کی سرحد پر، تو یوں ہی تو نہیں کی ہوئی، تماشا دیکھنے کے لیے تو وہاں نہیں آیا ہوا، وہ منتظر ہے. اور اللہ تعالی بچائے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ. تو ایران کا معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ منتظر ہے کہ کس کی جھولی میں گرتا ہے. یہ حال ذرا عالم عرب کا حال دیکھیے، انتشار ہے، تشتت ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے. وہ قذافی صاحب کا اپنا رخ ہے، سادات صاحب نے کوئی اور رخ اختیار کر لیا ہے. حافظ الاسد جس کو کہنا چاہیے اخبث الخبائث، اخوان المسلمون پر جو ستم وہ توڑ رہا ہے وہ تاریخ اسلام میں، مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ہے. اور حال ہمارا یہ ہے کہ ناصر کو گالیاں دینے والے تو سب پیدا ہو گئے تھے، حافظ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. سعودی عرب بھی اس کی جو ہے وہ بڑی وہ آؤ بھگت کرتا ہے اور پوری جو سمٹ سے اس میں آتا، حالانکہ جس قدر ظلم کے پہاڑ وہ توڑ رہا ہے اس وقت، وہاں کے جو اخوان ہیں شام کے اس کا 100واں حصہ بھی ناصر نے نہیں کیا. یہ حالات ہیں، کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اپنا حال دیکھیے تو دو طرف سے، وہ تو آپ نہ دیکھیں نہ سوچیں تو بات اور ہے، لیکن جس طریقے سے چکی کے دو پاٹوں کے مابین اب آ گئے ہیں ہم، اس کا کیا نقشہ ہے، کہ اللہ کو کیا منظور ہے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس پورے کا نقشہ کیا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے تک تم پہنچے، اور یہ معاملہ اس سے آگے بڑھ کر پوری نوع انسانی کا ہے، پوری نوع انسانی جس قدر ہلاکت خیزی کا سامان اس نے جمع کیا ہے، جتنے ہتھیار، اب وہ نیوٹرون بم کے اوپر معاملہ جا رہا ہے، وہ جو دوسرے بم تھے وہ تو بڑے پیچھے رہ گئے، تیاری ہو رہی ہے، کیا ہوگا اگر کہیں اتفاقاً کو جنگ چھڑ جاتی ہے تو کس قدر ہولناک تباہی آئے گی اس کرہ ارضی پر، اس کا تصور کر کے لوگ کانپ جاتے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ کیا ہے یہ ایٹمک ہتھیار اور ان کی کیا کیا کچھ، اس کی تباہی اور بربادی کا کیا نقشہ ہو. آج یہ ہے، یہ آیت معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ روم کی آیت ہے کہ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد کا ظہور ہو چکا ہے لوگوں کی اپنی کمائی، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. وہی نقشہ اس آیہ مبارکہ میں ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. اب بھی یہ ہے کہ یہ قرآن موجود ہے، حبل اللہ ہے، تباہی اور ہلاکت اور بربادی کے کنارے تک پہنچے ہوئی عالم انسانیت یا عالم اسلام اگر اب بھی رجوع کرے، اس کو تھامے، اس کو مضبوطی سے پکڑے، تو بقول جگر مراد آبادی کے چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی، لیکن کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، زندگی کا رخ تبدیل کرنا ہوگا، پہلا قدم اختیار کیا جائے، توبہ سچے دل سے کی جائے، اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کا ایک عزم مصمم کیا گیا ہو، پھر قرآن مجید کے ساتھ اس کو حبل اللہ سمجھ کر مضبوطی کے ساتھ. اب اس کا مطلب کیا ہوگا عملی اعتبار سے اس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، میرا وہ کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اردو میں ہے، انگریزی میں ہے، عربی میں ہے، تینوں زبانوں میں موجود ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، اللہ کرے کہ اس حبل اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہو اور آپ اسے تھامیں اور اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کریں. اب آئیے جو ہمارا اصل میں آج کا نصاب ہے، تیسری آیت، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. ولتکن جو ہے یہ فعل امر ہے، لازم ہے کہ ہو، ہونی چاہیے، یہ امر غائب ہے، ایک امر حاضر ہوتا ہے، وہاں تو کن ہوگا، کن اور کونو ہو جاؤ، ولتکن ہو جانی چاہیے، ہو جائے، یہ ہے امر غائب. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، میں چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں، قرآن مجید میں جہاں فعل امر آتا ہے، الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہے، یہ اصول فقہ میں ایک معین اصول ہے، الا کہ کوئی اور قرائن ہو کہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے، ورنہ اگر ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے تو جہاں فعل امر آئے گا وہ واجب ہے، وہ فرض ہے، وہ لازم ہے، اس میں آپ کا آپشن نہیں رہتا. اقیم الصلاۃ فعل امر ہے، نماز قائم کرنا لازم ہے آپ، جہاں بھی فعل امر آئے گا وہ لزوم کے لیے ہے، وجوب کے لیے ہے، فرضیت کو بیان کرنے کے لیے. ولتکم منکم امتن، اب یہاں ایک لفظ امت ہے بہت اہم، بہت سے الفاظ ہیں جو ہم بولتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے اصل مفہوم کی طرف غور کرنے کی، توجہ کرنے کی کبھی موقع نہیں ہوا، اس لفظ کو سمجھیے، امت کیا ہے؟ اما یا امو کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا. ایک جگہ آیا ہے آمین البیت الحرام، وہ لوگ کے جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں، حج کرنے والے لوگ، حاجی حضرات جن کا قصد ہے بیت اللہ تک پہنچنا، جن کی منزل ہے بیت اللہ، آمین البیت الحرام، اسی سے لفظ امام بنا ہے، امام آگے ہوتا ہے، آپ اس کی پیروی کرتے ہیں، گویا کہ اس کا قصد کرتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ اکبر اور آپ رکوع میں جاتے ہیں، وہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمد آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ امام ہے آپ کا. قرآن مجید میں لفظ امام آیا ہے لوگوں کے اعمال نامے کے لیے، ہم نے ہر چیز کو تمام اعمال کو احصیناہ فی امام مبین، ایک کتاب چاہ ہے جس کی طرف کہ ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، وہ جو اعمال نامہ ہے گویا کہ ہم کشاں کشاں اس کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے وہ اعمال جو ہیں وہاں درج ہیں اور ہم ادھر جا رہے ہیں۔ میں نے یہ جو الفاظ جو ہیں اتنے بیان کیے تاکہ لفظ امت کا اصل مفہوم سامنے آئے۔ امت کیا ہے؟ امت ہم مقصد لوگوں کی ایک جماعت ہے، جن کا مقصد ایک ہو، جن کی منزل ایک ہو، جن کا گول ایک ہو، جن کا ہدف ایک ہو، وہ لوگ جو ہیں ہم مقصد لوگ، وہ امت۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں لفظ قوم کہیں نہیں آیا۔ قوم جو ہے وہ ایک بالکل مختلف تصور ہے، قوم نسل سے ہوتی ہے، قوم زبان سے ہوتی ہے، قوم علاقے کی بنیاد پر ہوتی ہے، قوم رنگوں سے بھی بنتی ہے، زبانوں سے بھی بنتی ہے۔ تو قوم نہیں ہے مسلمان۔ مسلمانوں کے لیے یا تو لفظ آئے گا حزب جماعت، اور یا پھر امت، یہ ایک ہم مقصد لوگوں کا اجتماع ہے، یہ ان کی ایک جماعت بندی ہے، شیرازہ بندی ہے کہ جن کے مقاصد ایک، یہ ہے امت۔ اب ایک تو ہے امت مسلمہ اس وقت جو دنیا میں ہے، میں نے عرض کیا کل بھی اور پرسوں بھی کہ میں کچھ عرض کروں گا، وہ بات بڑی تلخ ہے، لیکن یہ کہ تلخ حقائق کو دیکھنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس تلخی کی وجہ سے نگاہ بند کر لیں گے تو نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ یو ہیو ٹو فیس دی فیکٹس، حقائق کا مواجہہ کرنا پڑے گا۔ میں بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کہاں ہے امت؟ امت تو نہیں ہے، یہ تو مسلمان قومیں ہیں، بے شمار قومیں ہیں۔ ایک مرکز ہو تب امت بنتی ہے، ایک مقصد ہو تب امت بنتی ہے۔ یہ تو کسی کا قبلہ روس ہے اور کسی کا قبلہ واشنگٹن ہے، کوئی مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے، کوئی مغرب کی طرف کیے ہوئے ہیں، زمینی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ پاکستان کا قریب ترین پڑوسی تو افغانستان تھا، اب یہ شکوے کی بات زبان پر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، جو کچھ کے ہوا ہے وہاں، افغانستان نے ایک دن کے لیے بھی پاکستان کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، حالانکہ جو نظریہ تھا پاکستان کا، جس نظریے کے تحت یہ وجود میں آیا تھا، تو یہ صرف پاکستان تو منزل نہیں تھی، وہ تو پین اسلامزم کی طرف تھا۔ وہاں آگے بڑھیں گے، یہ امت ایک ہوگی۔ یہ جس کے کہ گاندھی نے بہت گھبرا کر کہا تھا قائد اعظم سے کہ آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں ہے، بہت گھبراتے تھے وہ۔ اب بھی ہندوؤں کے اندر ایک فوبیا ہے، ایک خوف ہے کہ ہندو تو صرف ہندوستان میں، مسلمان پوری دنیا میں، اور یہ کہیں اگر ان میں اتحاد ہو جائے پیدا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایک ایسی قوت ہے کہ جن کا مقابلہ کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ کہ بالفعل کیا ہوا، ہمارے مقابلے میں ہندوستان سے ان کی پینگیں پڑی، روس سے دوستیاں ہوئیں، ایک دن کے لیے بھی پاکستان کی طرف ان کا دوستی کا ہاتھ آگے نہیں بڑھا۔ آخر کچھ تو ہے، اے باد صبا ہی ہما آوردہ تس، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو اجتماعی خطائیں ہوتی ہیں، وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ امت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف، یہ کلیکٹو مسٹیکس جو ہوتی ہیں اس کے نتائج تو سامنے آ جاتے ہیں، اسی دنیا میں آتے ہیں۔ بہرحال ہوا کیا، قومیں ہیں، ملک ہیں، علیحدہ ہیں، کہیں نسل کی وجہ سے جدائی ہے، کہیں رنگوں کی وجہ سے جدائی ہے، کہیں زبانوں کی وجہ سے جدائی ہے، من دیگرم تو دیگری، وہ ملت ہے کہاں، وہ امت کہاں ہے، اس کی وحدت کہاں ہے؟ حال یہ ہے کہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر بھی وہ افتراق اور انتشار، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے اور یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، تو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کوئی مسجد ہے ایسی جو کسی فرقے سے معنون نہ ہو، صرف اسلام کے لیے ہو، کوئی اور فرقے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ نام کا رشتہ نہ ہو، لیکن ہے، چل رہا۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت تو یہ امت جو ہے فی الواقع تو موجود نہیں، وہ ہمارا ایک ذہنی تصور ہے۔ ذہن میں تھیوریٹیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ امت محمد امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع نہیں. میں آپ سے عرض کر دوں کہ علامہ اقبال اس دور میں وحدت ملی کے سب سے بڑے علمبردار تھے، لیکن اپنے لیکچرز میں انہیں یہ ماننا پڑا ہے، جو بات میں اس وقت آپ سے کہہ رہا ہوں وہ لیکچرز میں انہوں نے لکھی ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ اس وقت مسلمان ایک امت کی شکل میں تو نہیں ہے، مسلمان قومیں ہیں اور سرے دست ایک امت کے قائم ہونے کا تو امکان ہی نہیں ہے. اگر ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بہت بڑی بات ہے. مسلم نیشنز یہ کہاں سے لفظ آ گیا؟ مسلمان تو ایک امت ہے، یہ اقوام مسلم اقوام یہ کہاں سے بات آئی؟ تو واقعہ یہی ہے کہ اس وقت وہ ایک امت مسلمہ کہیں نہیں ہے، مسلمان اقوام ہے. ان کے درمیان کوئی رابطہ بھی ہو جائے، یہ بھی آج سے 50 سال پہلے اقبال خواب کی شکل میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز قائم ہو جائے تو بھی بہت بڑی بات ہے. تو اب بات کیا ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ امت جو بنائی تھی، اللہ نے بنائی، اس کے رسول نے بنائی، کس لیے بنائی تھی؟ اس امت کی غرض تاسیس یہ تھی کہ تمہیں پوری دنیا کو دین کی طرف دعوت دینی ہے. ختم نبوت کے نتیجے میں جو کام انبیاء اور رسول کی ذمہ داری تھا وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے. رسول دعوت دیتے تھے، رسول حق کی طرف بلاتے تھے، رسول خیر کی دعوت دیتے تھے، اب جبکہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اب یہ کام کون کرے گا؟ اب تمہیں بنایا ایک امت تاکہ تم یہ کام کرو. سورہ حج کی آخری آیات کا میں نے چونکہ ان آیات کے ضمن میں کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے، وہاں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ کی راہ میں محنتیں کرو، جد و جہد کرو، کوششیں کرو، جتنا کہ اس کے لیے محنت اور جد و جہد کا حق ہے. وہی لفظ جو یہاں آیا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، محنت، مشقت، کوشش، جد و جہد، بھاگ دوڑ، سعی، یہ اللہ کے لیے کرو جیسا کہ اس کے لیے محنت کرنے کا حق ہے. کیوں؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا. اب یہ لفظ اجتباء جو ہے اس کو جان لیجئے، یہ انبیاء کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم. استفاء اجتباء، چن لینا، پسند کر لینا. اللہ یستفی من الملائکت رسولا ومن الناس، اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور پیغامبر، اور انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے جبرائیل کو پسند کر لیا، انسانوں میں سے محمد کو پسند کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے پیغام جبرائیل نے حاصل کیا اور پہنچایا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے جبرائیل سے لیا اور پہنچایا امت کو. اب اگلی کڑی تم ہو، اب تمہیں پہنچانا ہے جو تم نے لیا محمد سے، وہ پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو. یہ ہے تمہاری ذمہ داری. ایک طرف تو اپنے نصیب پر فخر کرو، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے، اور کیجئے کہ کس سنہری زنجیر کے ساتھ تمہیں اس نے جوڑ دیا ہے. تم سلسلہ رسالت کی ایک کڑی بن گئے ہو. اس سلسلہ رسالت کی پہلی کڑی جبرائیل، دوسری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری کڑی امت محمد. اب تم پہنچاؤ تمام نوع انسانی تک. جبرائیل نے اللہ سے لیا، محمد کو پہنچایا، محمد نے جبرائیل سے لیا، امت کو پہنچایا. امت کے ذمے ہے کہ جو محمد سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنچائے پوری نوع انسانی. یہ ہے وہ فرض منصبی. لیکن جہاں ایک طرف یہ قابل فخر مقام ہے، بہت بلند رتبہ ہے، رسولوں کے ساتھ تمہیں ایک کڑی کی حیثیت سے جوڑ دیا گیا، لیکن جان لو کہ اتنا ہی پھر کٹھن معاملہ بھی ہے، پھر ذمہ داری بھی ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. محمد کا رتبہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سختیاں دیکھو کہ جو محمد نے جھیلی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 23 برس کی وہ جو اجرائے وحی کے بعد کی جو آپ کی دنیاوی زندگی ہے، 22 یا 23 برس کون سی سختی ہے جو آپ نے نہیں جھیلی، کون سی مشقت ہے جو آپ نے نہیں برداشت کی، کون سی کٹھن جو ہے وادی ہے کہ جس کو آپ نے طے نہیں کیا. 3 برس کا شیب بنی ہاشم کا مقاطعہ، نظر بندی کہہ لیجئے، مقاطعہ کہہ لیجئے، بائیکاٹ کہہ لیجئے، جس میں فاقے کا یہ عالم بھی ہوا ہے کہ بچے جو تھے ان کے حلق میں ٹپکانے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا، اور کچھ نہیں. جو کچھ ہوا ہے طائف میں اس کا تصور کرو، احد کا ذرا نقشہ سامنے لاؤ، کون سی سختی ہے. اور پھر یہ کہ صرف یہ جسمانی مشقت نہیں، ذہنی کوفت. حضرت عائشہ پر تہمت لگ رہی ہے، اندازہ کر سکتے ہیں کیا کیفیت رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک کہ سورہ نور کی وہ آیات نازل نہ ہو گئی جس میں برات آئی حضرت عائشہ صدیقہ کی. حضور پر خیانت کا الزام لگانے والے موجود، منافقین موجود تھے جو خیانت کا الزام لگا رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری سختیاں جھیلی ہیں محمد نے، تب کہیں دین پہنچایا اور حق اس کا ادا کیا پہنچانے کا. اب تمہارا بھی رتبہ تو بلند ہو گیا ہے، تمہیں پہنچانا ہے، لیکن یہ جان لو کہ اس میں سختیاں جھیلنی ہوں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کے بغیر چارہ نہیں. یہ ہے وہ مضمون جو سورہ حج میں آیا، جس میں فرمایا گیا کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو واجتباکم. اور اس کے بعد ذرا چند ٹکڑے ہیں اس آیت کے، بڑی طویل آیت ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. اور وہ یہ جہاد کی غرض و غایت کیا ہے؟ لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ ہو جائے پوری نوع انسانی پر. رسول نے گواہی دی ہے قول سے بھی عمل سے بھی، تمہیں گواہی دینی ہے قول سے بھی عمل سے بھی، پوری دنیا کے سامنے. یہ تمہارا فرض منصبی. سورہ بقرہ میں آ کر اس مضمون کو اور نکھار کر بیان کیا، مسلمانوں سوچو ہم نے تمہیں امت کیوں بنایا ہے. امت کا لفظ میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لیے مدنی صورتوں میں آیا، سورہ بقرہ میں آیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے، بہترین امت کہہ لیں اسے یا درمیانی امت کہہ لیں، ہم نے تمہیں یہ درمیانی امت، بہترین امت، امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں، اب تم وہ بہترین امت ہو گئے ہو. کانا جو ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہ تھا بھی ہوتا ہے اور ہو جانا بھی ہوتا ہے. کانا یکونو، کانا سارا اصبہ باتا، یہ ہو جانا. اب تمہاری حیثیت اس بہترین امت کی ہو گئی ہے جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا. ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھیے. قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے لیے جیتی ہیں، ان کی ساری جد و جہد اپنے مفاد کے لیے، اپنی بلندی کے لیے، اپنی برتری کے لیے، اپنی سر بلندی کے لیے، اپنی عزت کے لیے. قوموں کے لیے تو یہ ہے، اس سے اونچا آئیڈیل اور کوئی نہیں. لیکن یہ امت جو بنائی گئی کس لیے؟ اپنے لیے نہیں، دنیا والوں کے لیے. رسول نے اپنے لیے اپنی زندگی میں کچھ نہیں بنایا، کس کے لیے بنایا؟ امت کے لیے بنایا. کوئی اپنے لیے جاگیر نہیں بنائی. وہ باغ فدق کے بارے میں بھی کچھ دھوکہ ہو گیا لوگوں کو، انہوں نے بات غلط سمجھی. ورنہ یہ کہ نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہماری کوئی میراث نہیں ہے. ما ترکنا ہو صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے اللہ کے ہاتھ. تو کچھ نہیں بنایا اپنے لیے. دنیا میں بھی زندگی اس طرح بسر کی ہے، جبکہ مسلمانوں کے گھروں میں آسائش ہو گئی تھی، فراوانی ہو گئی تھی، اس وقت بھی محمد کے گھر میں 2 وقت چولہا نہیں جل رہا تھا. لوگوں کے ہاں غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں، اور فاطمہ مانگنے آئی ہیں تو انہیں لونڈی نہیں دی گئی، غلام نہیں دیا گیا، تسبیح فاطمہ دی گئی. تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو ہر نماز کے بعد، یہ تمہارے لیے بہت بہتر. تو حضور نے جو کچھ کیا کس کے لیے؟ امت کے لیے. امت کو جینا ہے اب دنیا کے لیے. یہ بالکل اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے چلے جائیے اپنے ذہن میں.
کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے شکوہ میں بڑے پیارے انداز میں کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ہم اپنے لیے نہیں جیتے، ہماری جد و جہد، ہماری مسائی، ہماری بھاگ دوڑ اپنے لیے نہیں ہے، اے اللہ تیرے لیے ہے، تیرے دین کے لیے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. لیکن یہ کہنا آسان ہے، اس پر پورے اترنا بہت مشکل. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، تنہاؤن عن المنکر، بدی سے روکو. یہ فعل مضارع ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. اور فصیح عربی میں کبھی کبھی فعل مضارع جو ہے وہ بطور امر بھی آتا ہے. تامرون بالمعروف و تنہاؤن عن المنکر و تومنون باللہ، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھو، یہ ہے تمہاری غرض و غایت. اس مقصد کے لیے تمہیں امت بنایا گیا ہے، تمہیں جینا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے نوع انسانی کے لیے. اب میں نے عرض کیا تھا نا کہ تین سطحیں ہیں، انفرادی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بات پوری ہو گئی. امت مسلمہ اتحاد، یکجہتی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، بات پوری ہو گئی. نوع انسانی کے لیے تمہارے فرائض کیا ہے؟ تمہیں یہ دین پہنچانا ہے، تمہیں نیکی کی تبلیغ کرنی ہے، تمہیں خیر کا عالم بردار بن کر کھڑا ہونا ہے، تمہیں اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے، قول سے بھی دینی ہے، عمل سے بھی دینی ہے، ان پر حجت قائم کرنی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا. اے اللہ تیرا دین تو ان کے پاس تھا اور یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے نہ ہم تک پہنچایا نہ خود اس پر عمل کیا، یہ دوہرے مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے. تو امت تو اس لیے پیدا کی گئی، امت کی تاسیس اس لیے ہوئی. لیکن اب ذہن میں لائیے جو صورت حال ہے، اگر امت بھول جائے جیسے کہ بھولی ہوئی ہے، یا امت ہو ہی نہ، اس وقت جو صورت ہے، یا تو اگر تو بالکل کانٹے کی بات سننا چاہتے ہیں حقیقت کیا، تو امت تو ہے ہی نہیں. امت محمد، امت مسلمہ حقیقتاً اس وقت نان ایگزسٹنٹ ہے، یہ تو مسلمان اقوام ہے جو ہے، لیکن چلیے میں مان لیتا ہوں فاسق ہے، فاجر ہے، جو بھی ہے، لیکن اللہ کے نام لیوا اور محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ امت تو بن گئی، اس میں سب آ گئے، تمام نام لیوا، تمام کلمہ گو آ گئے. لیکن کم سے کم یہ تو ماننا پڑے گا کہ امت سوئی ہوئی ہے، اسے اپنا فرض منصبی یاد ہی نہیں. وہ تو جیسے دنیا کی دوسری قومیں اپنے مفادات اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ایسے ہی یہ اقوام جو ہے یہ اسی چکر میں ہے، اسی بھاگ دوڑ میں ہے. یہ فرض منصبی کہ ہم کسٹوڈین ہیں، ہم امین ہیں اللہ کے پیغام کے، ہمیں تو دنیا کے سامنے اس پیغام کو پہنچانا ہے، ہمیں تو حجت قائم کرنی ہے پورے نوع انسانی پر اللہ کی طرف سے، یہ تو کسی کو یاد ہی نہیں. اب کیا کیا جائے؟ اب اس کا جو حل ہے وہ ہے اس تیسری آیت میں جو ہمارا آج کا سبق ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے، اگر پوری امت سو گئی ہو، وہ بھول گئی ہو اپنے فرض منصبی کو، تو عملی شکل اب کیا ہوگی غور کیجئے. چونکہ قرآن مجید صرف حضور کے زمانے کے لیے تو نازل نہیں ہوا، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. یہ جو حالات جن سے ہم اس وقت دوچار ہیں اللہ کے علم کامل میں تو ہمیشہ سے ہے، لہذا قرآن نے اس وقت کے لیے بھی ہدایت دے دی کہ اگر پوری امت سو گئی ہو، مدہوش ہو، بھول گئی ہو اپنے فرض منصبی کو، پورے نوع انسانی کے ضمن میں جو فرائض ہیں ان کے اس میں پسے پش ڈال دیا ہو، تو اب کیا شکل ہو؟ جو جاگ جائے، جسے ہوش آ جائے، جس کو شعور ہو جائے اپنی ذمہ داری کا، وہ لوگوں کو جگائے، ہوش میں لائے اور ایک امت بنائے. پوری امت تو ایک امت نہیں بن سکتی، اس امت میں سے ایک امت بنائے. یہ ہے وہ معاملہ جسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، امت ود ان امت، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. ایک تھیوریٹیکلی تو امت وہ ہے پوری جس میں ایک ارب مسلمان ہیں اس وقت، 1000 ملین سے اس وقت کراس کر چکی ہماری تعداد، لیکن بٹے ہوئے، منتشر، پھر یہ کہ وہ بھولے ہوئے ہیں. ایک انچ زمین اس وقت دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جہاں ہم کہہ سکیں کہ اسلام پورا کا پورا بتمام و کمال نافذ. کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ تمہیں تو عمل کر کے دکھانا تھا، تمہیں تو نمونہ پیش کرنا تھا پوری نوع انسانی کے سامنے، تمہیں حجت قائم کرنی تھی. اور حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں، وہ سعودی عرب کا نام ہم لیا کرتے تھے، وہاں کے بھی حالات بہت دگرگون حالات. بہرحال جب تک وہ بند تھا اپنے خول میں، زیادہ ملنا جلنا نہیں تھا دنیا کی دوسری قوموں سے، حالات اور تھے. اب کیا کریں؟ آئسولیٹڈ سوسائٹی رہ نہیں سکتی. مغربی تہذیب اور اس کے تعیشات، اور سب سے بڑا فتنہ پیسہ. پیسہ جب آیا ہو اور اس طریقے سے آیا ہو کہ جو ہمارے تو خط تصور میں نہیں آ سکتا وہ پیسہ، اس کی جتنی خرابیاں ہیں وہ تو آئی. ایران کا معاملہ ہے تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ بیلٹنگ پاٹ میں کیا ہوگا. اول تو وہاں کے حالات کا بھی صحیح علم نہیں، کم سے کم یہ کہ عدالت کے جو اصول دیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو خوب پامال کیا جا رہا ہے ایران میں. یہ طریقہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انقلاب کی کامیابی کے بعد تو معافی تھی، عفو عام تھا، جاؤ تم سب کو میں نے معاف کیا. اذهبوا فانتم الطلقاء، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تصریب علیکم اليوم، میں آج کے دن تمہیں کوئی ملامت بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ کہ وہاں تو نقشہ برعکس نظر آ رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اسلام کے نظام کی حیثیت سے کوئی عمدہ نقشہ ہم پیش نہیں کر پا رہے. تو یہ حال ہے، تو باقی جو کچھ ہے وہ تو آپ کے علم میں. اب کیا کریں؟ جاگو، ہوش میں آؤ، امت بنو، کوئی ڈسپلن قوت بنو. جو جاگ گئے ہو، جنہیں ہوش آ گئی ہو، جنہیں شعور ہو جائے، جتنے کو جگا سکیں جگائیں، اور ایک امت بنے. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، وہ جماعت بننا ان کے لیے، ایک امت بننا، ایک ڈسپلن قوت بننا، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے. ولتکن، میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ فعل امر ہے، اور الامر للوجوب، امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہے، فرضیت کے لیے لازم ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری برائیوں اور ہماری بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسا غلبہ ہے انفرادیت کا، وہ قومن لبدہ، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. ہر ایک اپنی جگہ فرعون بے سامان، کوئی نظم میں آنے کے لیے، ڈسپلن میں آنے کے لیے، کوئی کسی کی بات سنے اور اطاعت کرے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں. اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. یہ ناقہ بے زمام ہے، اس اونٹنی نے اپنی وہ رسی توڑا لی ہے. قافلے کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک قطار میں اونٹنیاں چلتی ہیں، لیکن جب بے زمام ہو گئی اونٹنی، ایک نے ادھر منہ اٹھا لیا ہے اور ایک ادھر کو بکٹ جا رہی ہے، میری کوشش کیا ہے کہ میں پھر انہیں ایک قطار کی شکل میں، پھر ایک قافلے کی شکل میں لے آؤں اس امت مسلمہ کو جس میں تشتت ہے اور انتشار. نیکی ہمارے ہاں ہے تو انفرادی ہے، وہ نیکی منظم ہو کر ایک جماعتی شکل کے اندر، ایک ڈسپلن کے تحت آنے کے لیے تیار ہے. یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سبق سے، جو آج کا ہمارا سبق ہے، عملی صورت جو ہے وہ اپنے لیے اخذ کیجئے. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک جماعت بنے. یہاں میں ایک تفسیری نقطہ بھی بیان کر دوں، یہ جو من ہے اس کے بارے میں امام رازی نے بڑی پیاری بحث کی ہے. یہ من تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے، من بیانیہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو میں مثال سے واضح کر دوں گا، ورنہ بہت سے حضرات کے لیے تو یہ ثقیل سی کچھ گریک ہوگی یہ کہ کیا الفاظ بول دیے ہیں. ایک مثلا عرب یہ کہے گا، لے فلان من اولاد ہی جندن، فلاں شخص کی تو اولاد میں ایک لشکر ہے، یعنی اس کے لیے اولاد اللہ نے اسے اتنی کثیر دے دی ہے کہ اس کا تو اپنا گھر کا ایک لشکر بن گیا ہے. اب یہاں تبعیض نہیں ہے، باز نہیں ہے، بلکہ اولاد، کل کی کل اولاد کو ایک لشکر کہا جا رہا ہے. اور ایک تبعیضیہ ہوتا ہے کہ بعض اس میں سے جو ہے ان میں سے کچھ ہو جائیں، تو من کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہے کہ اس امت میں ایک امت بنے، اور یہ بھی ہے کہ اس امت کو ہونا ہی چاہیے اس شکل میں کہ پوری کی پوری امت اس فریضے کو سر انجام دے رہی ہو، یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یہ دوسرا مفہوم لیں گے تو پھر تو وہی آیت کا مفہوم ہو گیا، کن تم خیر امت نخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تمہاری حیثیت اس امت کی ہے جسے دنیا والوں کے لیے ہم نے نکالا ہے. تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھو. لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ میں اس من کو تبعیضیہ لے رہا ہوں اور اس وقت کے حالات پر اس کو منتبہ کر رہا ہوں کہ جب امت سو گئی ہو، بھول گئی ہو، یاد نہ رہا ہو، تب کیا کرے. اب یہ ہے کہ اس امت میں سے ایک امت بناؤ. ایک امت تو یہ امت ہے جس میں ہر مسلمان اور ہر کلمہ گو شامل ہے، لیکن اس میں سے ایک امت بنے، ایک جماعت کی شکل میں لوگ ابھرے کہ جو اپنا جو اوڑھنا بچھونا اس کو بنائے. کیا ہے وہ؟ یدعون الی الخیر، نیکی کی دعوت دیں، ویامرون بالمعروف اور نیکی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر اور منکر سے اور بدی سے اور برائی سے روکیں. یہ ہونی چاہیے اس کی غرض و غایت. اگر آپ نے کوئی عوامی بہبود کا ادارہ بنایا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مقصد پورا نہیں ہوتا. آپ نے کوئی سوشل ویلفیئر کی آرگنائزیشن بنا لی ہے، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، کیجئے، یہ مقصد پورا نہیں ہوا. اگر آپ نے کوئی سیاسی جماعت بنا لی ہے، ٹھیک ہے، ملکی معاملات کے اندر رائے دینے کا حق ہونا چاہیے سب کو، اور بہرحال کسی کو بھی اپنی رائے جو ہے مسلط کرنے کا اختیار نہیں دینا چاہیے، کیجئے، کام برا نہیں ہے. لیکن یہ جو فرض ہے یہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ یہی اور صرف یہی نہ ہو، آپ کا اور نہ بچھونا یہی ہو، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. اس میں اقتدار طلبی کا حصہ نہ ہو، اس میں آپ جو ہے خامخواہ مدعی بن کر، حکومت کے طالب بن کر سامنے نہ آ رہے. آپ کو غرض ہے صرف خیر کی دعوت سے، آپ کے پیش نظر ہو صرف نیکی کا پرچار اور نیکی کا پھیلانا، اور آپ کا کے ذمے جو ہے وہ کام یہ ہو کہ بدی کا استحصال کرنا ہے، بدی کو روکنا. یہ تین چیزیں جو ہے یہی اس جماعت، اس حیث اجتماعیہ کا کل منشور بنے گی، تب ہے در حقیقت کہ یہ فرض ادا ہوگا. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. فرمایا واولئک هم المفلحون، کامیاب یہی لوگ ہوں گے. امت تو ہے، یہ 1000 ملین جو امتی ہے، اگر تو فلاح ان سب کے لیے ہو تو ذرا غور کیجئے کہ 313 سے تو دنیا میں انقلاب آ گیا تھا، اور یہ 1 ارب سے زیادہ ہے اور ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں. قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی ہوگے سربلند، عزت تمہاری ہوگی. معلوم ہوا کہ پھر نہیں ہیں ہم، یا قرآن کی وہ آیت غلط ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ ہیں جو بھی ہیں، لیکن ان میں سے جو فلاح جن کو ملے گی وہ وہی ہیں جو یہ کام کریں. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. یہ حصر کا اسلوب کہلاتا ہے، یہی ہیں وہ لوگ کہ جو فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے. کامیابی اور فوز و فلاح صرف ان کا حصہ بنے. معلوم ہوا کہ اضافی نیکی نہیں ہے یہ. ایک تو یہ کہ شروع میں پہلے امر ہے جس نے اس کو واجب قرار دیا، ولتکم منکم امت. یہ جو ہمارے ہاں ایک ذہنوں میں اشکال بیٹھ گیا ہے، کیا ضرورت ہے جماعت کاہے کے لیے بنانی ہے، خامخواہ کوئی ایک اور جماعت ہو جائے گی، سینکڑوں جماعتیں پہلے بھی موجود ہیں. میں جو عملی مسائل ہیں ان سے اس وقت بحث کرنا چاہتا ہوں. اس وقت ذہنوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، میں نے جو کچھ سمجھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں. قبول کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام، دل گواہی دے کہ یہ صحیح ہے تو قبول کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا، نہ کریں گے تو آپ ان اللہ اس کا جواب دہی کریں گے. ایک بات یہ جان لیجئے کہ عملی صورت اس کے سوا اور کوئی ممکن نہیں. جب امت سو گئی ہو، امت میں اضمحلال ہو گیا ہو، امت اخلاقی پستیوں میں چلی گئی ہو، امت میں ایمان اور اسلام جو ہے وہ بس سبد ربق کی حیثیت سے رہ گیا ہو، تو کیا کریں گے؟ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جگا دے، جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرائض کا شعور عطا فرما دے، وہ اٹھے اور اٹھ کر لوگوں کو بلائے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. چنانچہ بالفعل بھی یہی ہوا. دیکھیے، ایک اللہ کا بندہ وہ بھی تھا جسے ہم جانتے ہیں مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے نام سے. کیا اس وقت دینی ادارے نہیں تھے؟ کیا دارالعلوم دیوبند موجود نہیں تھا؟ کیا مظاہر العلوم نہیں تھا سہارنپور میں؟ کیا جمعیت العلماء ہند موجود نہیں تھی؟ کیا مجلس احرار اسلام موجود نہیں تھی؟ لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے. انہیں احساس ہوا کہ جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے اپنی امکانی حد تک سوچا کہ کیا کرنا چاہیے. نبی وہ نہیں تھے، پیغمبر وہ نہیں تھے، لیکن اجتہاد جس چیز کا نام ہے، اگر آپ دین کا ایک حکم تلاش کرنے میں اجتہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو آپ دین کے لیے کام کس نحج سے کیا جائے اس کے لیے اجتہاد کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کریں. حالانکہ علماء دیوبند ہی کے حلقے میں سے وہ تھے، اور علماء دیوبند مولانا حسین المدنی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت جو ہے موجود، جمعیت العلماء ہند ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے موجود، لیکن نہیں، انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، اس طریقے پر لوگوں کو دعوت دی. وہ ایک کام ہوا، اس سے یہ کہ اختلاف کی آپ کو بھی گنجائش ہے، آپ کو حق ہے، اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو معصومیت ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم المعصومین ہیں، ان کے بعد معصوم کوئی نہیں. ہم ابو بکر کو معصوم نہیں مانتے، اور کس کو معصوم مانیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. ہم انہیں ضرور مانتے ہیں کہ ان کے اندر بدنیت ہی نہیں ہو سکتی صحابہ کرام میں، اصحاب تو کلہم عدول، لیکن یہ کہ خطا ہو سکتی ہے، خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے. تو یہ معاملہ جب خلفائے راشدین کا ہے تو اور کس کا معاملہ ہو؟ نبوت ختم ہو گئی. نبوت کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ہے نبی، اس کو آپ مانیں گے تو ہدایت پر ہیں، اس کو نہیں مانیں گے تو بڑے سے بڑے موحد ہوا کریں، آپ بڑے سے بڑے زاہد اور عابد ہوا کریں، آپ نکل گئے کفر کے دائرے میں چلے گئے اگر آپ نے نبی کو نہیں مانا. نبی کو تو شخصاً جو ہے وہ معیار ہے حق و باطل کا، جو اسے مانتا ہے وہ حق پر ہے، جو نہیں مانتا وہ باطل پر. ہو سکتا ہے موحد کامل ہو وہ شخص، ہو سکتا ہے بڑا خادم خلق ہو وہ انسان، لیکن نبی کو نہیں مانے گا تو دینے کے برابر ہے اس کی ساری نیکی اور اس کا سارا توحید اور اس کا سارا کمال جو ہے وہ کوئی حصہ. اس لیے کہ شخصاً معیار حق وہ نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے. نبوت ختم ہوئی، رسالت کا دروازہ بند ہوا. اب تو اجتہاد ہے. ایک دوسری شخصیت مولانا ابو العلا مودودی کی اٹھی، انہوں نے اپنے نہج پہ کام کیا. اب دیکھیے، تبلیغی جماعت میں تصنیف و تعلیف پر زور نہیں تھا، گفتگو ہے، چھ نمبر ہیں، ان پر باتیں ہو رہی ہیں، گشت ہے، وفود کی شکل میں جا رہے ہیں، گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں. انہوں نے تصنیف و تعلیف کو، کتابوں کو، رسالوں کو اس کو ذریعہ بنایا، لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے دین کے لیے کام نہیں کیا؟ اختلاف مجھے حق ہے ان سے کرنے کا، آپ کو بھی حق ہے ان سے کرنے کا. اختلاف میں مولانا الیاس صاحب سے بھی کر سکتا ہوں، مودودی صاحب سے بھی کر سکتا ہوں، جیسے کہ مولانا الیاس نے مودودی صاحب سے کیا، مودودی صاحب نے مولانا الیاس سے کیا. اگر اختلاف نہ ہوتا تو وہ ایک جماعت کیوں نہ ہوتی؟ معلوم ہوا کہ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ایک سے زائد جماعتیں نہ ہوں، جماعتیں ہوں کوئی پرواہ نہیں. اگر آپ کے سامنے ایک طریقہ کار آیا ہے، جم جائیے، لیکن بغیر جماعت کے زندگی بسر کرنا، یہ کان کھول کر سن لیجئے، یہ اسلامی زندگی نہیں ہے. آپ کے سامنے جو بھی نہج آیا، آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں، دو آدمیوں کو اپنے ساتھ ملائے، جماعت بن جائے گی، اور سینکڑوں جماعتیں ہوں کوئی پرواہ نہیں، جب تک کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچی جا رہی ہیں. کام کیجئے مثبت طور پر. میں ایک دفعہ جب یہ بیان کر رہا تھا، میرے سامنے نقشہ آ گیا. نو ذی الحج کو جب قافلے چلتے ہیں منا سے عرفات کی طرف، سب کی منزل عرفات، وہیں جانا ہے. قافلے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے، یہ ایک گروہ جا رہا ہے، جھنڈا بھی اونچا کیا ہوا ہے تاکہ لوگ ادھر ادھر نہ ہو جائے، وہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک قافلے کی شکل میں ہے، لیکن جانا کہاں ہے؟ جانا تو عرفات ہی ہے. ایک اور قافلہ آ رہا ہے، سب کی منزل ایک ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. دین کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سینکڑوں قافلے ہوں کوئی پرواہ نہیں، بس صرف یہ احتیاط ہو کہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیے، ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر وسعت پیدا کیجیے. یہ بھی نیک نیتی سے دین کا کام کر رہا ہے، وہ بھی نیک نیتی سے دین کا کام کر رہا ہے. مجھے اختلاف ہے ان کے طریقے کے آکار سے، میں اپنے طریقے پر کام کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ خامخواہ ایک دوسرے کی مخالفت اور خامخواہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچی جائے. لیکن جو شخص بھی میرے نزدیک کسی اجتماعی جد و جہد میں اس کے ڈسپلن کے ساتھ شریک نہیں ہوا، وہ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل نہیں کر رہا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اب دیکھیے میں ایک اور ذکر کر دوں, یہ تو ایک ہی وقت میں مولانا ایاز صاحب اور مولانا ابو لالا مودودی یہ کام یہاں پاکستان ہندوستان میں انہوں نے شروع کیا, اسی وقت میں حسن البنا نامی ایک شخص مصر میں کھڑا ہوا, انہوں نے دعوت دی, لوگ ان کے گرد جمع ہوئے, الاخوان المسلمون بن گیا. انہوں نے بھی کام کیا ہے, خیر ان سے بھی پھیلا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت جو شام میں سب سے زیادہ جو گمبھیر ہو رہی ہے تحریک, وہ شام میں اخوان المسلمون کے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. تو یہ مختلف جماعتیں ہوں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کوئی مسلمان اپنے آپ کو اس سے بری نہ سمجھے. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی نہ کسی جماعت میں جس پر اس کا دل ٹھک گیا ہو کہ یہ اسی مقصد کے لیے ہے, جس کے طریقہ کار پر اس کا دل ٹھک جائے کہ ہاں یہ طریقہ کار صحیح ہے, جس کے قائدین کے بارے میں اسے اطمینان ہو کہ یہ بہروپیے نہیں ہیں, یہ دھوکے باز نہیں ہیں, یہ دنیا کے طالب نہیں ہیں, انہوں نے صرف دینداری کی دکان جو ہے دنیا کمانے کے لیے نہیں چمکائی ہے. اگر یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں, واجب ہو جائے گا اس جماعت میں شامل ہونا. اور جماعت میں شامل ہونا صرف اس معنی میں نہیں کہ تھوڑا سا چندہ دے دیا, کبھی کوئی کلمہ خیر کہہ دیا, کبھی کوئی خاص مہم چل رہی ہے تو آپ نے بھی کوئی پوسٹر لگا دیے, کچھ ان کے ساتھ مل کے چل دیے, یا کوئی جماعت آئی ہوئی ہے تو آپ نے بھی نصرت کر دی, بڑا تیر مارا. اصل کام کیا ہے کہ جماعت ہو جس کا ڈسپلن ہو, آپ اس میں ڈسپلن کو قبول کر کے شامل ہوں. وہ حدیث نبوی جو ہے وہ میں آپ کو سنا دوں آج, آمرکم بخمسن, مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, اور یہ حکم دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترمذی کی روایت ہے, مسند احمد کی روایت ہے, اور دونوں کے حوالے سے یہ روایت مشکات شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. آمرکم بخمسن, میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. ایک روایت میں اضافی الفاظ آئے ہیں, اللہ امرنی بہن, مجھے ان کا حکم اللہ نے دیا ہے, میں اپنے پاس سے نہیں دے رہا. ویسے تو حضور یہ صراحت نہ بھی فرمائے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ حضور نے جو بھی حکم پہنچایا ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہے, لیکن یہاں صراحت کر دی حضور نے کہ آمرکم بخمسن اللہ امرنی بہن, میں تو پہنچانے والا ہوں, اللہ کا حکم ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہوں. اور وہ کیا ہے پانچ چیزیں؟ بالجماعت, جماعت کا التزام, والسمع والطاعت, سنو اور اطاعت کرو. جماعت وہ جماعت, ایسوسیشن ٹائپ کی جماعت نہیں, چار آنے کی ممبری والی جماعت نہیں, کبھی جی میں آیا تو جماعت کی بات مان لی اور جی میں نہیں آیا تو نہیں مانی. تو یہ تو جماعت کا ڈسپلن نہیں ہے, یہ تو آپ کے اپنے ذہن اور آپ کے اپنے مزاج اور آپ کے اپنے ذوق جو ہے اس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں. کوئی جو چیز پسند آئی اس کو آپ نے قبول کر لیا, جو پسند نہیں ہے وہ نہیں قبول کیا. اسی لیے حضور جب بیعت لیتے تھے تو الفاظ کیا تھے؟ بالسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ فی العسر والیسر والمنسۃ والمکر ہے وآثارۃ علینا. پانچ باتیں, چاہے وہ بات ہمیں پسند ہو چاہے ناپسند ہو, چاہے وہ سختی کی بات ہو چاہے نرمی کی بات ہو, اور چاہے دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی گئی ہو. ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق تھا, مجھے عمارت ملنی چاہیے تھی, لیکن نہیں, کسی اور کو وہ دے دیا گیا تو ہم پر ترجیح دے دی گئی, پھر بھی ہمیں بات ماننی ہوگی, حکم تسلیم کرنا ہوگا, ہٹ نہیں سکتے اس حکم سے. وہ سموتاد کا نظام وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. آمرکم بخمسن, میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اب دیکھیے جماعت, جماعت کے ساتھ دو لفظ آگے, سمع وطاعت, سنو اور اطاعت کرو. اور کرنا کیا ہے؟ ہجرت اور جہاد. ہجرت ایک منفی عمل ہے. حضور سے پوچھا گیا, ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, حضور سب سے اعلی اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا, ان تہجر ما کرہ ربک, ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے, یہ ہجرت ہے. یہاں تک کہ اگر وقت آتا ہے آپ کی جد و جہد میں, گھر بار چھوڑنے کا حکم ملتا ہے, چھوڑیے اور جائیے. جہاں بھی آپ کا کوئی بیس بنا ہے, جہاں بھی کوئی مرکز بنا ہے جد و جہد کا, وہاں ساری قوت کو سمٹ کر پھر کام کرنا ہے. اگر مہاجرین ہر چہار طرف سے سمٹ کر مدینے میں نہ آ جاتے اور قوت مجتمع نہ ہو جاتی, تو جو حضور نے اقدام فرمایا مدینے کو بیس بنا کر جو پھر جد و جہد کی, وہ کیسے ممکن تھی؟ لہذا فرما دیا گیا تھا کہ جب تک یہ ہجرت نہ کرے ہیں مسلمانوں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نفاق کی علامات میں سے قرار دیا گیا اگر ہجرت نہیں کرتے ہیں تو یہ منافق شمار ہو. تو ہجرت جو ہے یہاں سے لے کر وہاں تک یہ عمل ہجرت کا ہے. ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے ہجرت. ہجرت کے معنی علیحدگی ہے. اور ہجرت یہاں تک کہ اگر وقت آئے اور ضرورت آئی ہو تو گھر بار چھوڑ کر وطن کو خیر بات کہہ کے چلے جانا, جہاں بھی اللہ نے دین کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے کوئی مرکز کوئی بیس عطا کر دیا. اور جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے, اس کا بھی ایک نقطہ آغاز ہے اور ایک اس کا انتہا ہے. جیسے ہجرت کے بارے میں نے عرض کر دیا, آغاز کہاں سے ہے, ہر اس چیز کو چھوڑنا جو اللہ کو پسند نہیں, اور بنیاد کے بغیر تو اوپر کی منزل ہوگی نہیں. اگر آپ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو گھر بار کب چھوڑیں گے اللہ کے لیے؟ تو بات وہاں سے شروع ہوگی اور گھر بار اور وطن تک کی آ جائے گی. کسی طرح جہاد کیا ہے پوچھا گیا حضور سے, ای الجہاد افضل یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرو اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ نقطہ آغاز ہے جہاد کا, جڑ یہ ہے. اور جہاد کی انتہا کیا ہے, قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, جنگ کرو اللہ کے اعداء اللہ کے دشمنوں سے, اللہ کے دین کے دشمنوں سے, یہاں تک کہ فتنہ اور فساد ختم ہو جائے, دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے, اطاعت کل کی کل اسی کی ہو رہی ہے, حکم اسی کا نافذ ہو جائے, بات اسی کی مانی جا رہی ہو, اسی کا کلمہ سربلند ہو جائے. اس لیے کہ ملک اس کا ہے, زمین اس کی ہے, حکم اس کا چلنا چاہیے, حقدار وہ ہے. ان الحکم الا للہ, جو کوئی اپنا حکم چلا رہا ہے وہ باغی ہے, اور اس کے خلاف تمہاری جد و جہد, تمہارا جہاد اور قتال جاری رہے گا جب تک کہ بغاوت فرو نہ ہو جائے اور اللہ کا ہی حکم قائم نہ ہو جائے, نافذ نہ ہو جائے. یہاں سے وہاں تک سب جہاد ہے. اب وہاں سے لے کر وہاں تک جو میں نے عرض کیا وہ ہجرت ہے. یہ پورا پروسیس آپ نے ایک حدیث میں جمع کر دیا. میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, بالجماعت والسمع والطاعۃ والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, جماعت کا التزام. اب دیکھیے اس کو سیرت میں سمجھیے, یہ در حقیقت قرآن مجید ہی حضور کی سیرت ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا بلکہ فرمائش کی گئی کہ ذرا ہمیں حضور کی سیرت سنائیے. آپ ان کی زوجہ محترمہ ہیں, آپ نے بہت قریب سے انہیں دیکھا ہے. انہوں نے جو پلٹ کر سوال کیا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہے, الستم تقرؤون القرآن, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے کہا بلا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں. تو فرمایا کہ کان خلقہ القرآن, حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے. قرآن مجید الفاظ اور حروف میں ہے, اور محمد الرسول اللہ ایک شخصیت ہے, قرآن مجسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے, وہ قرآن مجسم ہے. حضور نے کیا کیا, سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے, وہ جماعت تیار کی, اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ سیرت, یہ کردار, پورے فیصلے کے ساتھ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم, اعضاء و جوارے سے کوئی حرکت اللہ کی مرضی کے خلاف سرزد نہ ہو. پھر قرآن مجید کو مرکز و محور بنا کر ایک جد و جہد, دعوت, تبلیغ, جاہدہم بہی جہادن کبیرہ, اور ایک جماعت کی تشکیل, وہ بنیان مرسوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اور جس کو بھی حضور نے امیر بنا دیا. کوئی اگر آپ باہر بھیج رہے ہیں کوئی دستہ جس میں آپ خود تشریف نہیں لے جا رہے تھے, تو جس کو مقرر کیا ہے وہ امیر ہے. حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ, ومن اطاع امیری فقد اطاعنی, ومن عصانی فقد عصى اللہ, ومن عصى امیری فقد عصانی. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. یہ تو ایک لنک ہے, سلسلہ ہے, ڈسپلن ہے. اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور جس نے میرے معین کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. وہی تو نافرمانی ہو گئی تھی غزوہ احد میں, جس کی کتنی بڑی سزا ملی ہے. حضور نے جن کو وہاں پر معین کیا ہے وہ بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھے, آخری وقت تک چیختے رہ گئے کہ لوگوں رسول کے حکم کو یاد رکھو, یہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن غلطی ہوئی اور غلطی کا قبضہ بھگتنا پڑا. اللہ چاہتا اپنے فضل و کرم سے تو اس غلطی کی سزا نہ ملتی مسلمانوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان اپنی غلطی پر متنبع ہو. ابھی تو اور بڑے بڑے مراحل آنے ہیں، اگر ان کے اندر یہ جو ایک اطاعت کی کمی، ڈسپلن کی کمی کا یہ اگر مرض بڑھ گیا تو پھر آئندہ کے مراحل میں جو ہے اس سے کہیں زیادہ خوفناک صورتحال آ سکتی ہے. تو لہذا اپنے پورے رینکس کو اچھی طرح دیکھ لو، جائزہ لے لو کہ جہاں کہیں کوئی خامی ہے اس کی تصحیح ہو جائے. لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ خوب صفائی کر دینا چاہتا ہے تمہارے دلوں کی، کہیں کوئی غلطی ہے، کہیں کوئی کسی طرح کی کوئی آلائش آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بھٹی میں سے گزار کر تمہیں پاک صاف کر دینا چاہتا ہے. یہاں تک تو اللہ نے فرما دیا، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نے ہماری نافرمانی کی، ہمارے رسول کی، رسول کے معین کردہ جو امیر تھے ان کی نافرمانی کی. کیوں؟ کہ تمہیں جو چیز پسند ہے وہ نظر آ گئی تھی، مال غنیمت پر نگاہ گئی ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تمہارے اندر کچھ گڈمڈ ہو گئے ہیں. وہ بھی ہیں کہ جو واقعتاً صرف آخرت کے طلبگار ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی نیت میں کہیں تھوڑا بہت دنیا کا معاملہ آ گیا ہے. ہم نے چاہا کہ صاف کر دیں تمہارے معاملے کو، لہذا اس آزمائش کی بھٹی میں سے تمہارا گزارنا ضروری تھا. تو یہ ہے حضرات ان تین آیات میں جو نقشہ آتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت، ایک امت بنا کر اپنا فرض منصبی ادا کیا. حجت الوداع میں وہ فرض جو ہے منتقل کر دیا. تین مرتبہ جو جتنے لوگ وہاں جمع تھے صحابہ کرام، سوال کیا حضور نے، الا هل بلغتو، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں. صحابہ کرام نے بیک زبان کہا ہے، انا نشہد انک قد بلغتا و دیتا و نصحت، حضور ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. تین مرتبہ سوال، تین مرتبہ جواب. اور محدثین نے اور راویان کرام صحابہ کرام نے کیسی تفصیلات جو ہے وہ محفوظ کی ہے ہمارے لیے. معلوم ہوتا ہے کہ نقشہ پورا ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. جیسے میں نے حضرت معاذ بن جبل کی حدیث آپ کو سنائی تھی، پوری نقشہ کشی ہے حالات کی، کہ اس کو پڑھتے ہوئے اس حدیث کو انسان محسوس کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ جیسے خود بھی اسی ماحول میں موجود ہے. چنانچہ یہاں تک تفصیلات جو ہیں وہ نوٹ کی گئی ہیں کہ تین مرتبہ سوال کیا، تین مرتبہ جواب، پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، میرا فرض منصبی ادا ہو گیا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، اللہ میں سبک دوش ہو گیا، وہ بھاری بوجھ میرے کاندھے سے اتر کر ان کے کاندھے پر آ گیا. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے، میری ذمہ داری ختم، میں نے تم تک پہنچا دیا، تم سے منوا لیا کہ میں نے پہنچا دیا. میں صرف تمہارے لیے تو رسول ہو کر نہیں آیا تھا، میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، صرف اس میں واسطہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ تم تک پہنچایا میں نے، اور اب تمہیں پہنچانا ہے بقیہ نوع انسانی تک. پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں. اور اس پہنچانے کے اندر تو آپ نے اس آخری حد تک بات کہہ دی کہ میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ، کوئی امتی میرا محروم نہ رہ جائے. یہ جو ذمہ داری میں تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں اس سے کوئی بھی محروم نہ رہ جائے. بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ. اب آپ ذرا تاریخی اعتبار سے جائزہ لے لیجئے، برڈ آئی ویو، خلافت راشدہ کے دوران تک امت ایک رہی، سیاست اور مذہب ایک، دین اور دنیا کی وحدت، خلفائے راشدین مسلمانوں کے حاکم بھی ہیں، سیاسی قائد بھی ہیں، دینی رہنما بھی ہیں، تقسیم نہیں تھی. خلافت راشدہ کے بعد تقسیم ہو گئی، اور رفتہ رفتہ ہوا کیا، ہماری حکومتیں اسی طرح کی حکومتیں بنتی چلی گئیں جیسی دنیا میں ہوتی ہیں، عیش ہو رہا ہے، ہزاروں باندیاں ہیں اور لونڈیاں ہیں، بغداد کے محل جو ہے وہی نقشہ پیش کر رہے ہیں جو دنیا کے دوسرے محلات میں ہے. شراب کے دور چل رہے ہیں اور رقص و سرود کی محفلیں. اب ہوا کیا؟ تقسیم ہو گیا معاملہ. پھر اب کچھ لوگوں نے جو اللہ والے تھے انہوں نے اب یہ کام شروع کیا. چونکہ مسلمان ہیں, چاہے فاسق ہیں چاہے فاجر ہیں, ہیں مسلمان, ان کے خلاف خروج اور بغاوت کی اجازت حضور نے نہیں دی جب تک کہ کفر کا حکم نہ دے. کفر کا حکم وہ دے نہیں رہے, وہ تو ان کی اپنی زندگیوں میں فسق و فجور ہے, عیاشی ہے. کفر کا حکم تو وہ دے نہیں رہے, بغاوت نہیں ہو سکتی. تو اب کیا کریں؟ اب انہوں نے وہ کام شروع کیا جو ہمیں صوفیہ اور اولیاء اللہ میں نظر آتا ہے, جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا. سیاست کے میدان میں نہیں آئے, حکومت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی, ان کو حکومت والوں سے کوئی تنازع اور جھگڑا نہیں کیا. لوگوں کے اندر اللہ کی بات, کلمہ حق, تقویٰ, خیر, بھلائی, نیکی, ایمان, آخرت کا یقین پیدا کرنے کی کوشش ہوگی. ان میں بہت عظیم شخصیت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی. ویسے یہ کہ تابعین کے دور سے بات شروع ہو گئی تھی. ہمارے ہاں یہاں جو بھی کچھ اسلام کی تھوڑی بہت رمق پہنچی ہے وہ انہی حضرات کے ذریعے سے پہنچی ہے, ورنہ بادشاہوں کے ہاتھوں یہاں کون سا اسلام آیا, اور کون تھا ایسا کہ جو بادشاہوں کو دیکھ کر یہاں اسلام لے آتا؟ یہ تو یہی معین الدین اجمیری ہے رحمت اللہ علیہ, خواجہ بختیار کاکی ہے رحمت اللہ علیہ, نظام الدین اولیاء ہے, یہ سلسلہ چشت, اور یہ بابا فرید سکرگنج رحمت اللہ علیہ, اور نہ معلوم اور کتنے ہیں اللہ والے جنہوں نے یہ کام کیا. بہرحال اب وہ دور آیا اس کے بعد کہ ہماری وہ جو بے راہ روی تھی اس کی سزا ہمیں ملی. مغربی امپیریلزم کا سیلاب آیا, ہماری حکومتیں کچے گھرانوں کی طرح بیٹھتی چلی گئی. انگریز کے غلام ہیں, کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہیں, کہیں ولندیزیوں کے غلام ہیں, کہیں اطالویوں کے غلام ہیں. غلامی جو ہے ہمارے اوپر تھوپ دی گئی. اس کے بعد اب پھر کچھ لوگوں کو ہوش آئی, پھر لوگ کچھ اٹھے. جیسا کہ میں نے کہا, کہیں کوئی حسن البنا کھڑا ہوا, کہیں کوئی مولانا مودودی کی طرف لوگوں نے رجوع کیا اور انہوں نے جماعت بنائی, کہیں کوئی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہیں, انہوں نے دین کے لیے محنت شروع کی. ان تمام کوششوں کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ رکھیے. ان میں سے جس نے کام کیا اللہ کے دین کا, وہ دعا جو آپ خطبے کے اندر سنتے ہیں, اس دعا کو بتمام و کمال اپنے ذہن کا, اپنے سوچ کا ایک جز بنا لیجئے. اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, مدد فرما اپنے ہر اس بندے کی جس نے تیرے نبی کے دین کی مدد کی, اور اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. وجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اے اللہ, ذلیل و رسوا کر دے ہر اس شخص کو جو تیرے نبی کے دین سے اعراض کرے, اور اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کیجو. یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے قلوب کی. البتہ یہ ہے کہ ہر شخص جب اسے سوچنا ہے کہ میں کیا کروں, کس طرح کروں, وہ دیکھے آنکھیں کھول کر جو جماعتیں دین کے لیے سرگرم ہیں, کوشاں ہیں, جد و جہد کر رہی ہیں, اگر تو ان میں سے کسی پر دل ٹھک جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے, انہوں نے جو نہج اختیار کیا وہ بھی درست ہے, زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہے, اور یہ کہ یہ لوگ بہروپیے نہیں ہیں, دکاندار نہیں ہیں, دین فروش نہیں ہیں, اگر یہ تین باتیں آپ کے دل کے اندر آ جائیں, آپ پر اس جماعت میں شامل ہونا فرض ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, فرض ہے. یہ تصور جو ہمارے ذہنوں کے اندر آ گیا ہے, وہ جی چاہا تو شامل ہو گئے, نہیں جی چاہا تو کیا ضرورت ہے, جماعت کی کیا ضرورت ہے, امت تو ہے ہی ہے یہ امت محمد. اگر وہ مضمون ہوتا تو یہ آیت کیوں آئی, ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر. تم میں سے جماعت ہونی چاہیے, تم میں سے ایک امت بننی چاہیے کہ جو اسی کے لیے جیے, اسی کے لیے مرے. یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور اگر فرض کیجئے کسی پر دل نہیں ٹھکا, تو اب آپ کے ذمے ہے کہ کھڑے ہو, آپ سوچئے کہ کیا کریں. آپ دنیا کے اپنے کاروبار کے لیے سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, ایک طریقہ کار سوچتے ہیں, اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں, دوسرا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. اگر دھن آ گئی ہو ذہن میں, دل میں لگن لگ گئی ہو دین کے لیے, تو آپ وہی طریقہ وہاں بھی اختیار کریں گے. سوچئے, محنت کیجئے, کوشش کیجئے, غور کیجئے, راستہ نکالیے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, لیکن اس جد و جہد سے اور اجتماعی شکل میں جد و جہد سے بری کوئی نہیں, کوئی اس سے آزاد نہیں ہے. اگر کسی درجے میں آپ کو یہ گمان ہے کہ کچھ قرآن مجید کو میں نے سمجھا ہے تو میں ود آل دی ایمفسس ایٹ مائی کمانڈ جتنا بھی تاکید جو میں کر سکتا ہوں اس کے ساتھ میں کر رہا ہوں کہ یہ جو یہاں جو تین چیزیں آئی ہیں تینوں لازم ہیں. انفرادی سطح پر اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن مجید کے ساتھ تمسک, اس کے مضبوطی سے تھامنا اور پھر ایک جماعت میں شامل ہونا, وہ جماعت کے جس کا مقصد وجود ہو یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اور جس کا نقشہ وہ ہو جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا کہ میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ.